أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب بِإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1000 98 kHz پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کا دن کی روشنی میں اسرائیلی پر نیا میزائلی حملہ، سینیوں میں سراسیمگی۔ ایران کے وزیر خارجہ کی غیر ملکی سفیروں سے ملاقات، عباس عراقچی نے سفارتکاروں کو سینی جارحیت کے بعد کی صورتحال میں اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ سینیوں نے ایران کے میزائل حملوں کے مقابلے میں اپنی ناتوانی کا اعتراف کر لیا۔ موجودہ سر سے سابق وزیر اعظم تک سبھی ایرانی میزائلوں کی طاقت کے معترف۔ ایران کوئی ترنے والا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ ایران کے ساتھ ہے، پاکستان کی سیاسی و مذہبی شخصیات۔ اور اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں نے اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران نے اس بار دن کی روشنی میں اسرائیل پر نیا میزائلی حملہ کر دیا، جس کے بعد خطرے کے سائرن بج گئے اور سہنیوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف آپریشن وعدہ سازی 3 کا تیسرا مرحلہ اتوار کو ظہر کے بعد شروع ہوا، جس میں مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد مقبوضہ علاقوں میں سائرن کی آوازیں سنائی دیں اور اسرائیلی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ گئے۔ سینی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے جانے کے باعث پورے مقبوضہ علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ ایران کے اس تازہ میزائل حملے میں مقبوضہ علاقوں کے شہر تل ابیب، اسقلان اور حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عبرانی زبان کے میڈیا نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ایرانی میزائل حیفا اور تبریہ پر بھی آ کر گرے ہیں۔ شہری دہشت گرد حکومت نے اتوار 15 جون کی سپہر تہران کے کچھ حصوں کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے وحشیانہ حملوں کو تیز کر دیا۔ اتوار کی سپہر سینی حکومت نے ہمت ہائی وے، ولیس اسکوائر، نیاوران کے علاقے اور سہروردی اسٹریٹ کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس کے بعد ایران نے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر دن کی روشنی میں میزائل داغ دیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں مقیم غیر ملکی سفیروں سے ملاقات اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد موجودہ صورتحال کے سلسلے میں اپنے موقف سے انہیں آگاہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کے سامنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ایران ہرگز جنگ کے حق میں نہیں، مگر یہ کہ اس پر مسلط کر دی جائے۔ اسی طرح ایران جنگ کا دائرہ دیگر ممالک تک پھیلنے کے بھی حق میں نہیں ہے، مگر یہ کہ ایران کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، ہم پوری طاقت سے اپنا دفاع کریں گے، اور جو کچھ ہماری طرف سے ہو رہا ہے وہ جارحیت کا جواب ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بنیادی طور پر صہیونی حکومت مذاکرات، معاہدے اور سفارتکاری کی قائل نہیں، وہ مذاکرات کے خلاف ہے۔ کسی مذاکرات کو وہ سر انجام تک نہیں پہنچنے دینا چاہتی، اور اب تک وہ بارہا مذاکرات کے عمل میں بگاڑ کا سبب بن چکی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ آج کے دن طے یہ ہوا تھا کہ ایران متعدد مشکلات اور ابہامات کی حامل امریکہ کی تجویز کے جواب میں اپنی کچھ تجاویز عمان میں ہونے والے چھٹے دور کے مذاکرات میں پیش کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ معاہدے یا مذاکرات کو آگے بڑھانے کی راہ ہموار ہو جاتی، مگر صہیونی حکومت کی جارحیت اور صہیونی حکومت سے امریکہ کی مکمل حمایت کے سبب وہ سلسلہ اب رک گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے او آئی سی کے جنرل سیکرٹری سے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقے کے ملکوں کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت اور خلاف ورزیوں کا اسلامی ملکوں کی جانب سے متحدہ طور پر مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کی ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں حسین ابراہیم طاہا نے بھی ایران کے خلاف صہیونی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے اقوام متحدہ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا تاکہ صہیونی خلاف ورزیوں کے خلاف عالمی حمایت حاصل کی جا سکے اور علاقے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسی طرح اسرائیل کے اس اقدام کو اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین، ایران کے قومی اقتدار اعلی اور ایران کی عرضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہوں نے صدر ایران مسعود پزشکیان سے رابطہ کر کے ایران پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کے ساتھ تہران کے موقف سے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے صدر ایران مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطے میں صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے، آج پورا عالم اسلام ایک آواز ہو کر ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر اپنے تمام سفارتی تعلقات میں اسرائیل کی جارحیتوں کا سلسلہ روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی صدر ایران سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے صہیونی حکومت کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور عام شہریوں، سائنسدانوں اور فوجی افسران کی شہادت پر ایرانی حکومت و عوام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے ان سے اظہار ہمدردی کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی صدر ایران سے گفتگو میں ایرانی حکومت اور عوام کے تئیں اپنی مخلصانہ ہمدردی کا اظہار کیا اور ایران کے خلاف صہیونی اقدام کو بزدلانہ جارحیت قرار دیتے ہوئے سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اپنے ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں کہا کہ ان کے ملک کو اسرائیل کے حملے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اس لیے امید ہے کہ پیرس تہران تعلقات پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ میکرون سے گفتگو میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ میں قومی اتحاد اور دنیا کے ساتھ تعاون کے نعرے کے ساتھ صدر بنا، مگر صہیونی حکومت روز اول سے ہی ہمارے مقاصد کو ناکام بنانے اور کشیدگی بڑھانے کے در پہ رہی۔ صدر مملکت پزشکیان نے کہا کہ ایران کبھی جنگ کا خواہاں نہیں رہا، مگر اپنے دفاع میں نہایت سنجیدہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی صدر ایران کے ساتھ اپنی ٹیلی فونک گفتگو میں صہیونی جارحیت کی مذمت کی اور کہا کہ میں اپنی اور اپنے عوام کی جانب سے ایران پر ہوئے حملے کے ذمہ داروں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ہوں۔ نیتنیاہو علاقے میں آگ لگانے کے درپے اس کے اقدام تمام بین الاقوامی ضابطوں کے خلاف ہیں۔ اردوغان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایران پر چڑھائی کا مقصد غزہ میں اسرائیلی جرائم سے دنیا والوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس مرکز کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کی جوابی کاروائیاں جاری رہیں گی اور یہ کاروائیاں غاصب حسینی حکومت کو پشیمان کر دیں گی۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی شادمانی نے کہا کہ ہم نے غاصب حسینی حکومت کی جارحیت کے جواب میں اپنی کاروائیاں شروع کی ہیں اور ایران کے خلاف جارحیت کا آغاز غاصب حسینی حکومت نے کیا ہے جس کا اسے انجام بھگتنا ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غاصب حسینی حکومت کی جارحیت کے خلاف دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غاصب حسینی حکومت کی جارحیت کے خلاف لندن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکنوں اور امن پسند شہریوں نے شرکت کی۔ یہ مظاہرہ لندن کے پارلیمانی چوک پر کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک لوگوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت اور نسل کشی بند کی جائے جیسے مطالبات کیے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی جارحیت پر اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے یورپی ملکوں کے حکام خاص طور سے برطانوی حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی حکومت کی حمایت کرنا بند کریں اور صہیونی جارحیت بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لائیں۔ صہیونیوں نے ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں تل ابیب کی بے بسی کا اعتراف کیا ہے۔ سابق صہیونی وزیر اعظم احیود باراک نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف تنہا جنگ لڑنے میں صہیونی حکومت کی ناتوانی کا اعتراف کیا ہے۔ تل ابیب پر میزائل حملوں میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایرانی میزائلی حملوں کو تنہا روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک طویل اور خطرناک آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے صہیونی صدر نے بھی اعتراف کیا تھا کہ ایرانی میزائل حملوں کے بعد مقبوضہ علاقوں کے رہائشی ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے دو چار ہو گئے ہیں۔ اس بیان کو صہیونی حلقوں میں بڑھتی ہوئی تشویش اور تل ابیب کی دفاعی کمزوری کی کھلی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور اعلی حکام نے کہا ہے کہ ہم ہر سطح پر ہر فور میں ایران کی حمایت کرتے رہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ اسرائیل کا احتساب ہونا چاہیے جبکہ اسلامی دنیا ایران کی حمایت کرتی ہے۔ پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں رہنما پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ہم ایران کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آپ نے بھی اسرائیلی وزیراعظم کا کلپ دیکھا ہوگا جس میں وہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ ایران اور پھر پاکستان، یہ دو ملک نیوکلیئر میں جا رہے ہیں۔ یہ عزائم اسرائیل کے ہیں جو اپنے آپ کو خطے کا بدمعاش سمجھتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اسی لیے اس نے ایران پر حملہ کیا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ایران کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح جوابی حملہ کیا اور اسرائیل کے پورے سسٹم کو کافی حد تک ناکارہ بنایا، اور اس کے دو بڑے نامی گرامی طیارے جن پر اسرائیل بڑا مان کرتا تھا انہیں بھی تباہ کیا۔ ایران کو ایسے ترنے والا نہ سمجھا جائے، اس نے ثابت بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں کے گروپ نے ایک بیان میں ایران کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں کے گروپ نے ایک بیان میں ایران کے خلاف صہیونی حملے کو صہیونی شیطنت قرار دیا ہے۔ اس بیان میں صہیونی جارحیت میں ایران کے فوجی کمانڈروں، سائنسدانوں، عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی اور اسرائیل کے اس اقدام کو اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین اور ایران کے قومی اقتدار اعلی اور ایران کی عرضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ایران کے ایٹمی مراکز پر اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لینے کے لیے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ آئی اے نے اعلان کیا ہے کہ بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس 16 جون بروز پیر ہونے جا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز, داغ عشق سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, اس کو ٹھکرا اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی, عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی, ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی, مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با, مجھ کو قسمت نے.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا ہے جو اس کی مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
یا امام موسیٰ کاظم، یا امام موسیٰ کاظم،
عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، ہم ہیں جن کے در کے ملازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم،
عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم۔
حضرت موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام اور کاظم و باب الحوائج کے لقب سے مشہور شیعوں کے ساتویں امام ہیں۔ سن 128 ہجری قمری میں بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف حکومت کی منتقلی کے دوران آپ کی ولادت ہوئی، اور سن 148 ہجری قمری میں اپنے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی 35 سالہ امامت کے دوران بنی عباس کے خلفاء منصور دوانیقی، ہادی مہدی اور ہارون رشید برسر اقتدار رہے۔ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور خلافت میں آپ نے کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور سن 183 ہجری قمری میں سندی بن شاہک کے زندان میں جامع شہادت نوش کیا، اور منصب امامت آپ کے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا۔ آپ کی زندگی بنی عباس کے اوج اقتدار کے زمانے میں گزری، اس بنا پر آپ تقیہ سے کام لیتے اور اپنے پیروکاروں کو بھی تقیہ کرنے کی سفارش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی زندگی میں نہ بنی عباس کے حکمرانوں کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام دیکھنے میں آیا، اور نہ ہی ان کے مقابلے میں چلائی جانے والی علوی تحریکوں جیسے قیام شہید فخر وغیرہ کی سری حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ بنی عباس اور دیگر افراد کے ساتھ ہونے والے مناظرات اور علمی بحث و مباحثوں میں بنی عباس سے خلافت کی مشروعیت کو سلب کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اسی طرح عیسائی اور یہودی علماء کے ساتھ بھی آپ کے مختلف مناظرات اور علمی گفتگو تاریخی اور حدیثی منابع میں ذکر ہوئے ہیں۔ دوسرے ادیان و مذاہب کے علماء کے ساتھ آپ کے مناظرات مد مقابل کے پوچھے گئے سوالات اور اعتراضات کے جواب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ مسند الامام الکاظم علیہ السلام میں آپ سے منقول 3000 سے زائد احادیث جمع کی گئی ہیں، جن میں سے بعض احادیث کو اصحاب اجماع میں سے بعض نے نقل کیا ہے۔
Thank you.
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نظام وکالت کی تشکیل اور اسے مختلف علاقوں میں وسعت دینے کے لیے مختلف افراد کو وکیل کے عنوان سے ان علاقوں میں مقرر کیا تھا. دوسری طرف سے آپ کی زندگی شیعہ مذہب میں مختلف گروہوں کے ظہور کے ساتھ ہم زمان تھی، اور اسماعیلیہ، فتحیہ اور ناویسیہ جیسے فرقے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں وجود میں آ گئے تھے، جبکہ واقفیہ نامی فرقہ آپ کی شہادت کے بعد وجود میں آیا. شیعہ اور اہل سنت کے منابع آپ کے علم، عبادت و بردباری اور سخاوت کی تعریف و تمجید کے ساتھ ساتھ آپ کو کاظم اور عبد صالح کے لقب سے یاد کرتے ہیں. بزرگان اہل سنت آپ کا ایک دین شناس ہونے کے عنوان سے احترام کرتے ہیں، اور شیعوں کی طرح بعض اہل سنت بھی آپ کی زیارت کے لیے کاظمین جاتے ہیں. آپ کی قبر مبارک آپ کے پوتے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ شمال بغداد میں واقع ہے، جو اس وقت حرم کاظمین کے نام سے مشہور مسلمانوں، خاص طور پر شیعوں کی زیارت گاہ ہے. فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مکہ و مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس وقت دنیا میں قدم رکھا جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے. کتاب محاسن میں برقی کی روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نو مولود کی ولادت کے بعد 3 دن تک عمومی ضیافت کا اہتمام کیا. آپ متوسط القامت اور نورانی چہرے کے مالک تھے. شیخ مفید علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے عابد ترین، فقیر ترین، سخی ترین اور بزرگوار ترین شخصیت سمجھے جاتے تھے. مناقب ابن شہر اشوب کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ امام علیہ السلام ایک اجنبی شخص کی حیثیت سے شام کے ایک دیہات میں وارد ہوئے تو ایک راہب سے گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں راہب، اس کی بیوی اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے. اسی طرح حج اور عمرے کے بارے میں کچھ روایات مذکور ہیں. چند مرتبہ خلفائے عباسی کی طرف سے امام علیہ السلام بغداد احضار ہوئے. اس کے علاوہ امام ساری زندگی مدینہ میں رہے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے بغداد میں میرے بابا کی قبر کی زیارت کی، گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی. خطیب بغدادی نے اپنے وقت کے حنبلی شیخ حسن بن ابراہیم ابو علی خلال سے نقل کیا ہے کہ مجھے کبھی بھی کوئی دشوار مسئلہ پیش نہیں آیا، مگر یہ کہ میں قبر موسیٰ بن جعفر پر حاضر ہوا اور ان سے متوسل ہوا، اور وہ مسئلہ خداوند عالم نے میرے لیے آسان بنا دیا. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند علی ابن جعفر نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے خاص اصحاب سے اپنے بیٹے موسیٰ کے متعلق یوں سفارش کی، وہ میرا افضل ترین فرزند ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو میرے بعد میری جگہ لے گا اور میرے بعد مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے، جن میں 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی ذکر ہوئے ہیں، اور یہ احادیث حضرت امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کی امامت، خلافت اور ولایت کی تائید کرتی ہے. شیعہ منابع میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بے شمار حدیثیں منقول ہوئی ہیں، جن میں سے اکثر تعداد کلامی جیسے توحید، بدع اور ایمان، نیز اخلاق کے عنوان سے منقول ہیں. اسی طرح سے جوشن صغیر جیسی مناجات آپ ہی سے منقول رہی. سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ولادت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
یا امام موسیٰ کاظم، یا امام موسیٰ کاظم،
عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، عشق ہے ہم پر جن کا لازم، موسا
موسیٰ قاسم
عشق ہے ہم پر جن کا لازم موسیٰ قاسم
ہم ہیں جن کے در کے ملازم موسیٰ قاسم
عشق ہم پر جن کا لازم موسیٰ قاسم عشق ہم پر جن کا لازم موسیٰ قاسم
یا امام موسیٰ قاسم یا امام موسیٰ قاسم
جو سخا ہے شان تمہاری
عفو و کرم ہے کام تمہارا
جو دو سخا ہے شان تمہاری
عفو و کرم ہے کام تمہارا
ہم بھی رہیں گے سائل دائم
موسیٰ قاسم
عشق ہم پر جن کا لازم موسیٰ قاسم عشق ہم پر جن کا لازم موسیٰ قاسم
جس کا کوئی کام رکا ہو
مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو
جس کا کوئی کام رکا ہو
مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو
مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو
آؤ جاگر بن کر خادم موسیٰ قاسم
عشق ہے ہم پر جن کا لازم موسیٰ قاسم عشق ہے ہم پر جن کا لازم موسیٰ قاسم
یا امام موسیٰ قاسم یا امام موسیٰ قاسم
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 26 خرداد 20 ذی‌الحجہ اور 16 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس ذی‌الحجہ سن 128 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ نے 20 برس تک اپنے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قصبِ فیض کیا, اور آپ کی شہادت کے بعد 35 برس تک مسلمانوں کی امامت و قیادت کا فریضہ انجام دیا. آپ نے اپنی 55 سالہ حیات مبارکہ میں 5 عباسی خلفاء کو اقتدار پر آتے دیکھا. اگرچہ طویل عرصے تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عباسی خلفاء کے ہاتھوں اذیت و آزار اور قید و بند کی زندگی گزارتے رہے, لیکن اپنی زندگی عوام کی تعلیم و تربیت اور انہیں الہی تعلیمات سے آگاہ کرنے میں گزاری. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تقرب کا بہترین وسیلہ اس کی شناخت اور معرفت کے بعد نماز اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور حسد اور خوش پسندی کو ترک کرنا ہے۔ بیس ذلحجہ سن 1329 ہجری قمری کو اپنے دور کے مرجع تقلید اور عظیم فقیہ ملا کاظم خراسانی نے وفات پائی۔ آپ کا شمار آئینی تحریک کے رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ آپ کو تاریخ میں علم اصول فقہ کے عظیم ترین ماہرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ آخوند خراسانی کا حسن بیان اور ذہانت بے نظیر تھی۔ آپ کے اخلاقی فضائل کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نہایت متواضع تھے۔ آخوند خراسانی نے نجف اشرف میں شیخ مرتضیٰ انصاری اور دیگر علماء کے دروس سے فیض حاصل کیا اور اعلیٰ علمی مدارج پر فائز ہوئے۔ آپ کی سب سے اہم کتاب کفایت الاصول ہے، جو دینی مدارس کی اہم نصابی کتابوں میں شامل ہے۔ بیس ذلحجہ سن 1419 ہجری قمری کو عارف و عالم آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری نے قم میں وفات پائی۔ وہ 1345 ہجری قمری میں نجف اشرف میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نجف میں ابتدائی دینی تعلیم کے بعد آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سید عبدالعلیٰ سبزواری، آیت اللہ سید عبدالحادی شیرازی اور آیت اللہ شیخ کاظم شیرازی کے درس خارج میں شریک ہوئے، اور اپنی ذہانت اور تیز فہمی کی وجہ سے بہت کم مدت میں ہی درجۂ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آیت اللہ کشمیری فقہ، اصول، فلسفے اور عربی ادب سمیت مختلف موضوعات پر 11 کلاسوں میں روزانہ درس دیا کرتے تھے۔ وہ تدریس، تحقیق اور تصنیف کے علاوہ تزکیہ نفس اور معنوی کمالات میں اعلیٰ درجے پر فائز اور صاحب کرامات ہوئے۔ آیت اللہ کشمیری عراقی ڈکٹیٹر صدام کی حکومت کے ظلم و ستم کی وجہ سے خفیہ طور پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایران آ گئے، لیکن ایران و عراق سرحد پر عراقی فوج نے آپ کی تمام علمی نگارشات ضبط کر لیں۔ چھبیس خرداد سن 1344 ہجری شمسی کو متحدہ اسلامی بورڈ کے 4 اراکین محمد بخارائی، صادق امانی، صفار ہرندی اور مرتضی نیک نجات کو شاہی حکومت کے اعلی کاروں نے سزائے موت دے کر شہید کر دیا۔ 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو جب شاہی حکومت نے بہت سے لوگوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا تو کچھ نوجوانوں نے متحدہ اسلامی بورڈ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جس کا مقصد ایران کی آزادی و خود مختاری کا دفاع کرنا تھا۔ اس تنظیم کے ذمہ داروں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلا وطنی کے بعد ایک عسکری ونگ بھی قائم کی۔ اس عسکری ونگ کا پہلا اقدام کیپٹولیشن جیسے شرمناک بل کو پارلیمنٹ سے منظور کرانے والے امریکی اعلی کار وزیر اعظم حسن علی منصور کا قتل تھا۔ ملک و ملت کے اس غدار وزیر اعظم کے قتل کے بعد شاہ کی خفیہ پولیس ساواک نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور شاہی دربار سے وابستہ نام نہاد عدالت نے ان افراد کو سزائے موت اور طویل المیعاد قید کی سزائیں دے کر اس تنظیم کو بظاہر سیاسی میدان سے حذف کر دیا۔ سولہ جون 1944 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان کے شہروں پر حملے کا آغاز فوکولا شہر پر بمباری سے کیا جو اس ملک کے جنوب میں واقع ہے۔ بمباری کا یہ سلسلہ جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ جاپانی شہروں پر امریکی بمباری سے ہزاروں افراد ہلاک اور صنعتی مراکز کے علاوہ جاپان کی زرعی اراضی کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ اگست 1945 میں اس ملک کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے بعد جاپان پر امریکی بمباری کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ امریکہ کے اس غیر انسانی اقدام کے نتیجے میں دونوں شہر راک کا ڈھیر بن گئے اور ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں شہروں میں ایٹمی تابکاری کے اثرات کے سبب آج بھی ناقص الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سولہ جون 1948 عیسوی کو کمرشیل ہوائی جہاز کے اغوا کا پہلا واقعہ پیش آیا۔ یہ جہاز ماکاؤ کے ہوائی اڈے سے ہانگ کانگ جا رہا تھا کہ پرواز کے فوراً بعد ایک گروہ نے جس کی سربراہی ونگ یو مین نامی ایک شخص کر رہا تھا اس جہاز کو اغوا کر لیا، مگر جہاز کے کپتان نے ہائی جیکروں کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس پر انہوں نے گولی چلا دی۔ نتیجتاً جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے میں صرف ایک شخص زندہ بچا جو ہائی جیکروں کا سرغنہ ونگ یومن تھا۔ شروع میں ہوائی جہاز کی تباہی کو معمول کا ایک فضائی حادثہ سمجھا گیا، لیکن جب جہاز کے ملبے سے گولیاں برآمد ہوئیں تو پولیس نے تحقیق شروع کی۔ پولیس نے اپنے ایک مخبر کے ذریعے ونگ یومن سے، جو ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھا، نہایت چالاکی کے ساتھ ہوائی جہاز کے اغوا کی تفصیلات معلوم کر لیں، اور اس طرح ہائی جیکر ونگ یومن کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اور 16 جون 1963 عیسوی کو دنیا کی پہلی خلاباز خاتون ویلنٹینا تریشکووا نے اپنے خلائی سفر کا آغاز کیا۔ اس خلاباز خاتون کا تعلق سوویت یونین سے تھا۔ ویلنٹینا تریشکووا دنیا کے پہلے خلاباز یوری گاگارین کی خلابازی کے 2 سال کے بعد خلائی سفر پر روانہ ہوئیں، اور 70 گھنٹے 50 منٹ میں کرۂ ارض کے 48 چکر لگائے۔ اس طرح انہوں نے دنیا کی پہلی خاتون خلاباز کا اعزاز حاصل کر کے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام محفوظ کرا لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسم لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے، زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے. بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو. اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو. اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے. بس اے حاجات کے مالک کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک